السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ۔ میزبان بہجت حاضر خدمت ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں نک ایوانوف۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں، اردو وی او ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ بھی سکتے ہیں، facebook.com/VOA اردو۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ آج ہم کن موضوعات پر اپنے پروگرام کو میں بات کریں گے۔ کلبھوشن جادھو کا مقدمہ اور عالمی عدالت انصاف، پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی میں کیا پھر سے اضافہ ہے؟ پی آئی اے کو بند کرنا کیا مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ ایران میں صدارتی انتخابات اور امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی عرب، اسرائیل اور ویٹیکن کا دورہ شروع، امریکہ اور شام تازہ ترین کارروائی کا رد عمل۔ یہ تو ہیں وہ تمام موضوعات جن پر ہم بات کریں گے۔ ہم آج ہمارے ساتھ پروگرام میں حسب معمول بہت ممتاز تجزیہ کار شامل ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ وہ بات کریں گے، لندن میں ہیں اس وقت۔ عارف انصار صاحب یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پاکستان سے بریگیڈیئر عمران ملک اور ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی ممتاز تجزیہ کار اور اسکالر ہیں، آج کل کچھ ہفتوں سے پاکستان کے دورے پر ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں جو صورتحال ہے، مختلف موضوعات کے اوپر عوام کس طرح سے سوچتے ہیں، عام انسان سول سوسائٹی کا کیا رد عمل ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع سے۔ عالمی عدالت انصاف میں بھارتی شہری کلبھوشن جادھو کے مقدمے سے متعلق اختیار کے لیے کیے گئے طریقہ کار پر حکومت پاکستان کو نہ صرف حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے تنقید کا سامنا ہے بلکہ کئی وکیل بھی قانونی حکمت عملی سے متعلق سوالات اٹھا رہے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف نے جمعرات کو اپنے عبوری فیصلے میں کہا تھا کہ پاکستان میں زیر حراست اور قومی عدالت سے سزائے موت پانے والے بھارتی شہری کلبھوشن جادھو کی سزا پر حتمی فیصلہ آنے تک عمل درآمد نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں مختلف قانون سازوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، مختلف وکلاء نے بھی اظہار رائے کیا ہے، آپ کو ہم اپنے پروگراموں میں وہ باقاعدہ رپورٹ سنوا بھی رہے ہیں۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے اس سلسلے میں کہا کہ حکومت یہ مقدمہ بہت اچھے طریقے سے لڑے گی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وہ کیا کہتی ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس کے اندر بہترین پاکستانی لائر چنا، کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کا کمپرومائز جیسے میں نے پہلے کہا نہیں ہے۔ اپوزیشن کو چاہیے، بہت سے ایسے مسئلے ہیں جن کے اوپر سیاست کی جا سکتی ہے، لیکن جو قومی مفاد مسائل ہوتے ہیں اس میں قوم کو ایک یونائٹڈ فورس بن کر عالمی دنیا کو یہ وائس کرنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے کے اوپر یونائٹڈ ہیں اور اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔
تو یہ آپ نے سنا وزیر مملکت انفارمیشن کی جو کہہ رہی تھیں مریم صاحبہ۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت ہیں بریگیڈیئر عمران ملک پاکستان سے ہیں، یہاں سے عارف انصار ہیں، اور سلمان اکرم راجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے پروڈیوسر انجم، کہ ان سے بات ہو جائے، لندن میں اس وقت وہ ہیں۔ تو بعض اوقات ہماری لائنوں کی وجہ سے کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے باہر، تو جیسے ہی وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو کچھ قانونی نقطے ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال تجزیہ تو ہم لے ہی سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ برگرے ملک، پہلے آپ ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے یہ فرمائیے گا کہ جب فوجی عدالتیں اس نوعیت کے مقدمات کا فیصلہ کرتی ہیں تو قوانین کے تقاضوں پر کس حد تک عمل ہوتا ہے جو عام طور پر لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں؟
بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا،
بہت شکریہ آپ کا۔
اپنی فوجی سروس میں رہتے ہوئے میں ایسے معاملات میں بھی انوالو رہا ہوں
جی،
اور جب ایک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جاتا ہے تو اس کا ایک لیڈ ڈاؤن پروسیجر ہے، اور اگر اس میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ خود اپنے دفاع کے لیے کوئی وکیل نہیں کر سکتا تو پاکستان کی جج ایڈوکیٹ جنرل کی جو برانچ ہے وہ اس کے لیے ایک وکیل کا بندوبست کرتی ہے، اور اس کو وہ تمام سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں جس کے ساتھ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، اور اس کو مکمل طور پر یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اگر چاہے بھی تو اپنا کوئی سویلین لائر بھی وہ ہائر کر سکتا ہے اگر وہ مطلب چوائس اس کے پاس ہے۔ تو جہاں تک پاکستان آرمی ایکٹ کا تعلق ہے اور چیف جنرل کورٹ مارشل کو اس کا عمل پیرا ہونے کا معاملہ ہے تو وہ تمام معاملات جو ہیں وہ بالکل قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور جو بھی اکیوزڈ ہے ملزم جو ہے اس کو مکمل طور پر یہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں کہ وہ اپنا دفاع مکمل طور پر کر سکے. تو اس میں اگر یہ بات کہنا کہ جی کہ اس میں اگر اس کو کوئی فیسلٹیز نہیں دی گئی یا اس کو صحیح وکیل نہیں دیا گیا تو وہ وکیل چینج بھی کر سکتا ہے. مگر یہاں پہ بات یہ دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت لڑا جا رہا ہے اور ایک انڈین نیول آفیسر کے خلاف لڑا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا ہے. ہی از ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان. وہ اسپیوناج کا مرتکب ہے, وہ ٹیررزم کا مرتکب ہے, وہ سیبوٹاج کا مرتکب ہے. اس نے بہت سارے ایسے اور کام کیے ہیں جس سے پاکستانیوں کی اموات واقع ہوئی ہیں, اس نے پاکستانیوں کو قتل کیا ہے. تو ایسے معاملات میں جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ یہی الزامات اس کے اوپر لگیں گے اور اس کو ان الزامات کا دفاع کرنا پڑے گا اور اس کے لیے اس کو جو بھی قانونی مدد اس کو قانون کے تحت مل سکتی ہے وہ اس کو حاصل ہے. تو ابھی بھی اس کا معاملہ جو ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے. وہ ابھی جو سزائے موت ہوئی ہے اس کے بعد وہ ملٹری اپیلیٹ کورٹ میں جا سکتے ہیں جہاں اپیل کر سکتے ہیں اس سزا کے خلاف. اس کے بعد وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ود ان 60 ڈیز مرسی پلی کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ایک مرسی پلی, وہ کلیمنسی کی پلی کر سکتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے اور مرسی پلی کر سکتا ہے وہ پریزیڈنٹ سے. تو میرے خیال ہندوستان نے بہت جلدی کر دی, انہوں نے ہمارا تو ابھی لیگل پروسیس پورا ہی نہیں ہوا, اس کو کلبھوشن جادھو کو تو ابھی تک موقع ہی نہیں ملا کہ اپیلیٹ کورٹ میں جائے یا چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کرے یا کلیمنسی مانگے یا پریزیڈنٹ تک جائے. تو ہمارا پروسیس پورا ہوتا تو اس کے بعد اگر وہ آئی سی جے میں جاتے تو بات کچھ سمجھ میں آتی ہے. تو یہ میرے خیال سے کچھ جلدی کر گئے ہیں, وہ پری ایمپٹ کر گئے ہیں.
اچھا ہم بات کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, اب ہمارے ساتھ ہیں, قانونی ماہر ہیں, ایک بڑا نام ہے ممتاز ان کا. اور ایسا بہت بہت شکریہ, ہمیں معلوم ہے آپ پاکستان سے باہر ہیں پھر بھی ہم سے بات کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کہا جا رہا ہے, ہم بات کر رہے ہیں کلبھوشن جادھو کے مقدمے کے بارے میں, عربی برگیڈیئر صاحب ان سے ہم یہی پوچھ رہے تھے کہ فوجی عدالت میں جب اس طرح کا مقدمہ کیا جاتا ہے تو جو تحفظات ہوتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے بارے میں اس کی وہ تفصیل بتا رہے تھے. آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ عام تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو دلائل دیے گئے وہ کمزور تھے, یہ تحفظات کا اظہار ہے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے یا حکم پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے؟
دیکھیں عمل کرنا تو ضروری ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان عالمی برادری سے کٹ جائے, اپنے آپ کو ایک روگ سٹیٹ کہلوائے اور جو بدترین صورتحال ہو سکتی ہے اس میں سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی معاملہ جا سکتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ہم عالمی عدالت کے فیصلے کو نظر انداز کر دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ معقول بات نہیں ہے, اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے. البتہ امریکہ نے ایسا ضرور کیا ہے ماضی میں, لیکن امریکہ کا ایک منفرد رول رہا ہے پچھلے 50-60 سالوں میں, وہ کسی اور ملک کا رول نہیں ہے. لہٰذا یہ بات تو ایک طرف ہم رکھ دیتے ہیں کہ عالمی عدالت کے فیصلے کو ماننا ہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا جائے یہاں سے آگے, اب ہم کیسے بڑھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ عالمی عدالت کے سامنے معاملہ تھا کیا. معاملہ یہ تھا کہ کلبھوشن یادو کو حراست میں رکھا گیا, اس کے خلاف ایک مقدمہ چلایا گیا, لیکن اس تمام عرصے میں وینا کنونشن 1963 کے تحت جو غیر ملکی باشندوں کو حقوق حاصل ہیں جب ان کو کسی غیر ملک میں گرفتار کر لیا جائے وہ اس کو نہیں دیے گئے. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ حقوق اس کو حاصل نہیں تھے کیونکہ وہ ایک جاسوس ہے, دہشت گردی میں ملوث ایک شخص ہے, لہٰذا اس کو یہ حقوق دینا پاکستان پر واجب نہیں تھا. بھارت نے عالمی عدالت کے سامنے موقف اختیار کیا کہ 63 کی جو وینا کنونشن ہے اس میں اس قسم کا کوئی استثنا نہیں ہے کہ ایک غیر ملکی باشندہ جس پر جاسوسی یا دہشت گردی کا الزام ہو اس کو وینا کنونشن کے حقوق نہیں دیے جائیں گے. اور حقوق ہیں کیا؟ حقوق یہ ہیں کہ اس ملک کی جو ایمبسی ہے اس کے حکام کا اس سے رابطہ کرا دیا جائے تاکہ وہ اپنے دفاع کے لیے اگر ان کی معاونت چاہے تو وہ معاونت اس کو حاصل ہو. اب عالمی عدالت نے صرف یہی دیکھنا ہے, عبوری حکم بھی اسی حد تک آیا ہے کہ بظاہر اس کو حقوق نہیں ملے اس لیے اس پہ اس کو جو پھانسی کی سزا ہے اس پر عمل نہ کیا جائے, لیکن بالآخر کیا ہوگا وہ بات ہم مستقبل میں دیکھیں گے. پاکستان کے سامنے اب دو راستے ہیں, ایک تو یہ کہ مقدمہ ہم لڑتے رہیں جس طرح ہم لڑ رہے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ 2008 کا جو باہمی معاہدہ ہے پاکستان اور بھارت کا اس کی روح سے ہم حق بجانب تھے کہ 63 وینا کنونشن کے تحت عمل نہ کرتے.
اچھا
کہ عالمی عدالت نے بظاہر کہا ہے کہ وہ 2008 کا معاہدہ 63 کی وینا کنونشن کو ختم نہیں کرتا، اس کے تحت حاصل حقوق کو موقوف نہیں کرتا. ایک تو یہ ہے کہ ہم اسی پہ اصرار کریں اور یہ لڑتے رہے مقدمہ اور کہیں کہ آئی سی جے کو اختیار سماعت حاصل نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اپیل کا مرحلہ ہے اس مرحلے میں ہم اس کو وہ کاؤنسل ایکسس دے دیں جس کے حوالے سے بھارت اس وقت عالمی عدالت کے سامنے ہے. ہم اس کا رابطہ بھارتی ایمبیسی کے حکام سے کرا دیں، اس کو وکیل اگر وہ کرنا چاہے تو وہ اس کو اس کی مرضی کا کروا دیں، اور اس صورت میں ہم عالمی عدالت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن حقوق کا تقاضا بھارت عالمی عدالت کے سامنے کر رہا ہے وہ حقوق اس کو دے دیے گئے ہیں، لہٰذا اب مقدمے کو آگے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک لائحہ عمل ہے جس پر میں سمجھتا ہوں غور ہونا چاہیے.
اچھا راج صاحب، اگر آپ رک سکتے ہیں تو ذرا رکیے گا، ایک سوال ہم کر لیں عارف انصار صاحب سے. عارف انصار صاحب، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ کلبھوشن کے بارے میں عالمی عدالت انصاف میں جو کیس ہے پیش کیا گیا اور اس کے بعد جو حکم آیا عدالت کا، وہ ایک سفارتی ناکامی ہے؟ اس کی وضاحت کریں گے عارف انصار صاحب؟ عارف صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟
آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی آپ آ رہی ہیں بالکل.
اچھا، میرا خیال ہے قبل از وقت ہے کہ کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ بڑی جلدی میں ہی ہوا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک دم وہاں پہ ہندوستان نے کیس کو انٹرنیشنل کورٹ میں اٹھایا اور فوراً ہی میرا خیال ہفتے کے اندر اندر ہی یہ اس میں پروسیڈنگ شروع ہوئی اور جہاں تک بات پہنچی ہے. یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے میرا خیال ہے کلیئرلی اپنی وہ اسٹینسز بیان نہیں کیے کہ کیا وجوہات ہیں، کیا اس میں چیلنجز ہیں، ہندوستان کے ساتھ بیک ڈور میں جو بات چیت ہے اس کا کیا تعلق ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی ان کے ایک جو پرومیننٹ بزنس مین ہیں انہوں نے بھی پاکستان دور جندل صاحب نے دورہ کیا، نواز شریف سے ملاقات کیا کہ کیا اس میں کوئی ڈیلنگز ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پورے فیکٹس کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے اندرونی طور پہ تو بہت کلیئر ہے جو بھی اس ان کے خلاف یادیو کے صاحب کے جو ایویڈنسز ہیں ان کا کیا رول ہے. اچھا، اگر اتنی ہی کلیئر بات ہے تو پھر ان کو میرا خیال ہے اس میں بھی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں بھی پھر تو ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ کھل کے اپنا موقف بیان کریں جو بھی ان کے خلاف ایویڈنسز ہیں. تو اس صورت میں یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی پھر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہنی چاہ رہی ہے کہ ایک طرح سے اپرچونیٹی بھی ہے پاکستان کے لیے. اگر ناکامی ہے یا نہیں ہے وہ تو پھر آگے مستقبل ہی بتائے گا کہ اگر وہ پاکستان انٹرنل طور پہ کہہ رہا ہے کہ اتنی کلیئر کٹ بات ہے لیکن انٹرنیشنلی وہ کسی کو کنوینس نہیں کر سک رہا تو اس میں پھر تشویش پیدا ہوتی ہے.
اچھا، ہم بات کرتے ہیں راجہ صاحب سے، ایک اور میرا سوال تھا. راجہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب اگر عالمی عدالت انصاف کوئی اپنا حکم دیتی ہے یا فیصلہ سناتی ہے تو جیسے دوسری عدالتوں کے تحت کہیں پہ اپیل کی جا سکتی ہے، کیا اس صورت میں بھی پاکستان کہیں پر اور اپیل کر سکتا ہے عالمی عدالت انصاف کے خلاف، کہیں اور جا سکتا ہے؟
نہیں، آپ نہیں جا سکتے، ایسا ممکن نہیں ہے عالمی عدالت کے بعد. لیکن دیکھیں، ایک یہ بیانیہ جو ابھی آپ کے سامنے رکھا گیا، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ایک انتہائی بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ عالمی عدالت کے سامنے جو اس کلبھوشن کے حوالے سے ہمارے پاس شواہد ہیں یا ثبوت ہیں اس کی دہشت گردی کے حوالے سے، ان کا کوئی رول بنتا ہے، ان کی کوئی ریلیونس ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. عالمی عدالت نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کاؤنسلر ایکسس دی گئی یا نہیں دی گئی، وہ مجرم ہے نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے نہیں ہے، اس نے دہشت گردی کی، اس نے جاسوسی کی، یہ تمام باتیں عالمی عدالت کے سامنے کوئی خاص وقت نہیں رکھتی.
صرف یہ ہے کہ اگر ہم جی کاؤنسلر ایکسس کی بات ہے،
یہ صرف معاملہ کاؤنسلر ایکسس کا ہے کہ ایک شخص جس پر الزام ہو دہشت گردی کا یا جاسوسی کا، کیا اس کو کاؤنسلر ایکسس ڈینائی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. اس کا ملزم یا مجرم ہونا جو ہے وہ اس وقت ریلیونٹ بات نہیں ہے.
اچھا، بس آخری یہ جواب دیجیے گا، کیا ری ٹرائل کا حکم دیا جا سکتا ہے؟
جی، یہی اس کا نتیجہ ہوگا. اگر یہ کہہ دیا گیا کہ جو ٹرائل ہوئی ہے وہ وینا کنونشن کے برخلاف ہوئی ہے، اس کو کاؤنسلر ایکسس دیے بغیر ٹرائل ہوئی ہے، تو پھر یہی ہے بدترین جو پاکستان کے لیے اس میں ایک نتیجہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرائل ہم دوبارہ کریں اور اس کو ہم کاؤنسلر ایکسس دے دیں، اس کے بعد اپنے قانون کے مطابق معاملہ کریں. وہ اگر مجرم ثابت ہوتا ہے تو اپنے قانون کے مطابق اس کو سزا دیں. یہاں پہ اس سے بڑھ کے پاکستان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو بری کر دو، یہ نہیں ہوگا.
یہ نہیں ہوگا،
صرف یہی کہ دوبارہ ایک ٹرائل کا حکم ہو سکتا ہے یا وہ ایک نتیجہ ہو سکتا ہے آئی سی جے کے حکم کا، ہمیں دوبارہ ٹرائل کرنا پڑے.
بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ، ممتاز ماہر قانون ہمارے ساتھ تھے. راجہ صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، آپ کے وقت کے لیے، آپ کے کامنٹس کے لیے بہت شکریہ. کاظمی صاحب ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، السلام علیکم کاظمی صاحب، بہت دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. گزشتہ کچھ ہفتوں سے آپ پاکستان میں مقیم ہیں، سول سوسائٹی اور قانون سازوں سے آپ کی ملاقاتیں جاری ہیں، عوامی سطح پر ہم بات کر رہے ہیں کلبھوشن جادھو کے معاملے کی، کس طرح سے اس کا رد عمل آیا ہے سامنے؟
دیکھیں یہ مسئلہ بنیادی طور پہ بہت حساس صورت اختیار کرتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان میں جذباتیت کا جو ہے نا عنصر جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے جب سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کا کیا بنے گا، دوسری چیزوں کا کیا بنے گا. ان کے پیش نظر صرف اور صرف ایک روایتی حرافت کا مسئلہ جو ہے پاکستان اور ہندوستان کے مابین اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں. بلا شبہ یہ مقدمہ چلا، اس کے کچھ چیزیں سامنے آئیں، اور اب عالمی عدالت انصاف جو ہے اس پہ یہ بھی کہہ چکی ہے کہ جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا اس سزا کو روک دیا جائے. لیکن لوگوں کے ہاں ایک ہیجان کی کیفیت ہے، وہ میں نے دیکھا ہے، سول سوسائٹی جو ہے اپنے طور پہ جو دیکھتی ہے. اور یہ دو ہفتے پہلے اتفاق کی بات ہے، چیف جسٹس آف پاکستان فرمت جو ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، اس موضوع پہ بھی ہلکے پھلکے انداز میں میں نے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی تھی، اور اپنی میری رائے جو ہے وہ بڑی مختلف ہے اس سے یقیناً. لیکن اور اس کے علاوہ یقیناً میں وزیر قانون جو ہے پاکستان کے ان سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی گزشتہ دنوں اسلام آباد میں. معاملات جہاں تک ہیں لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ حساسیت کا شکار ہیں. لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ وزیر اعظم کے لیول پہ جس انداز سے یہاں پہ ملاقاتوں کا سلسلہ رہا اس کا بھی ایک امپیکٹ وہ جاننا ان کے ذہنوں میں ہے، کوئی اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن عمومی طور پہ جو سوسائٹی ہے اس کے اندر یہ ایک رائے موجود ہے کہ ایسا ہو جانا چاہیے تھا، اور اس کے سزا پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. عالمی وزارت انصاف جو ہے وہ اس کو درمیان میں خامخواہ لایا گیا. اگر ایسا لایا گیا ہے تو پاکستان کے پہلے بہت سے ایسے مسائل تھے جن کو پاکستان بھی لا سکتا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ وہ بہت سی باتیں جو ہے وہ خاص طور پہ یہ بڑی مختلف بات ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کے اندر یہ ہے کہ آپ کی صدیقی کا مسئلہ بھی ہے کہ وہ اس معاملے میں کیوں نہیں گئے، حالانکہ وہ اس کا ایک مختلف پہلو ہے یقیناً ہے. لیکن اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بچانے کا عمل جو ہے، جیسے وزیر اعظم جو ہے وہ انہوں نے یہ ان کے کامرس اور ٹریڈ سے متعلق لوگوں سے ملاقات کی، لیکن اندرونی سطح پہ مسئلہ کچھ اور تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جیسے ریمنڈ ڈیوس کو لے جایا گیا تھا. یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لوگ کسی اور انداز سے سوچتے ہیں، کیونکہ لوگ بنیادی طور پہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے جو قوموں کے مابین تعلقات کو بناتی اور سنوارتی ہیں. یقیناً ایسا ہے، اور کچھ عدالتی معاملات جو ہیں اس پہ بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک عمومی طور پر جو میں نے دیکھا ہے سیاسی جماعتوں سے متعلق، چونکہ ان کے دوست اپنے دوستوں سے دونوں دھڑے جو ہیں حزب موافق اور مخالف جو ہیں ان کی رائے ایک جیسی ہے. ایون یہ کہ مسلم لیگ این کے اندر بھی ایک اس طرح کی کیفیت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مقدمہ جو ہے وہ صحیح انداز سے پیش نہیں کیا گیا اور عدالت انصاف نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پہ بہتر یہ کہنے کے آرگومنٹس ہو سکتے وقت سے پہلے آرگومنٹس کو جو کنکلوڈ کیا گیا. اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ یقیناً ایک رائے یہاں پہ بہت مضبوطی کے ساتھ پنپتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اس کو کہ وہ مخالفت میں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کلبھوشن کے معاملے میں حکومت جو ہے وہ
واضح موقف اختیار کرے.
جی
اوکے. یہ اب ہم بات کرتے ہیں جی، پاکستان میں کچھ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. اب ہمارے ساتھ ہیں برگیڈیئر عمران ملک پاکستان سے، ذوالفقار کاظمی جو آج کل پاکستان گئے ہوئے ان سے بھی اس مسئلے پہ بات ہوتی ہے. ارشاد عارف انصار صاحب یہاں ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی جو جتنا ہمارے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا وقت کا وہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے. تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں پولیٹیکل انتظامیہ کی طرف سے کرفیو کے نفاذ کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. یہ جمعرات کو اعلان کیا گیا، اگرچہ باضابطہ طور پر اس کی وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن مقامی قبائلیوں کا کہنا ہے کہ محمد ایجنسی میں مبینہ خود کو شملہ آوروں کی موجودگی کی اطلاعات کے بعد کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. ادھر بلوچستان کے ضلع تربت میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 3 مزدوروں کو ہلاک اور 1 کو شدید زخمی کر دیا ہے. لیویز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا کیونکہ ملزمان فرار ہو گئے تھے. اور گزشتہ ہفتے بلوچستان کے جنوب مغربی ضلع گوادر میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 10 مزدوروں کو ہلاک کر دیا تھا، وہ بھی نامعلوم تھے۔ اس کے علاوہ کسی حد تک پہلے کمی ہوئی یہاں پر، لیکن اب اچانک اس میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے ہم عارف انصار صاحب سے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو پھر جانا ہے۔ برگیڈیئر صاحب، آپ سے میری بات اس مسئلے پہ ہوتی ہے، تفصیل سے ہوتی ہے۔ عارف انصار صاحب، آپ یہ مجھے فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں حالیہ دنوں میں جو پاک افغان کشیدگی عروج پر رہی ہے، کیا بلوچستان میں انتہا پسندی کی لہر اس کا رد عمل ہو سکتی ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ عارف انصار صاحب،
جی
آ رہی آواز؟
جی یہ اب دیکھا جاتا ہے کہ گاہے بگاہے کچھ ایونٹس میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کم ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کہنا تو شاید قبل از وقت ہو گیا کہ واقعی یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اور ایک بڑی ویو آ رہی ہے، لیکن وہ جو ٹیررزم کے خلاف ایک سیکیورٹی آپریشنز بھی چلتے رہتے ہیں اور وہ ان کی بھی کاروائی ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر پولیٹیکلی ملک کے اندر اگر ڈویژنز بڑھے ہیں تو اس دوران بھی جو ہے واقعات بڑھتے ہیں، لیکن اب جو ابھی جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے ہیں ان کی اصل میں وجہ کیا ہے، مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کی سچویشن جب اس میں ٹینشن آتی ہے، ان موقعوں پہ بھی حالات میں چینجز آتے ہیں۔ سی پیک سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، ان سے ریلیٹڈ اور ان علاقوں میں جہاں پہ شاید ان ٹریڈ روٹس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بعض وقت اس سے ریلیٹڈ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ یہ ایک پیٹرن ہی کہ اوپر نیچے چل رہا ہے اور ایک کنٹینیوس ہے، اور یہ نہیں ہے کہ بعض دفعہ ہم سنتے ہیں کہ سیاسی بیانات آتے ہیں کہ قابو پا لیا گیا ہے یا ایکسٹریمزم ختم ہو گئی، وہ غلط سٹیٹمنٹس ہیں۔
اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جواب دیتے چلیے کیونکہ پھر اس کے بعد ہم آپ کو خدا حافظ کہیں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ آپ تو ان موضوعات پر باقاعدہ کام کرتے آتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک فطری عمل ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ بھی آئے گا اور بالآخر اس پر قابو پانا ممکن ہوگا؟ اس کو کس طرح سے آپ واضح کریں گے ہمارے سننے والوں کے لیے؟
مطلب اس میں جس طرح سے ہم نے ذکر بھی یہ بھی بات کی بھی کہ بہت سارے پیٹرنز چل رہے ہوتے ہیں، جس میں انٹرنیشنل حالات بھی ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو داعش یا جو گروپس ہیں اس سے ریلیٹڈ، ان کی ایکٹیویٹیز، نئے گروپس کا بن جانا، پرانے گروپس کا کمزور ہو جانا، گروپس کے اندر ڈویژنز پیدا ہو جانا جس کی وجہ سے مختلف دھڑے بن جائیں، وہ سارے معاملات ساتھ ساتھ چل، انٹرنل جو پولیٹکس ملکوں کی چل رہی ہوتی ہے، کوہیسیونیس کتنی ہے، وہ سارے معاملات بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو ایک وائڈر وار آن ٹیرر ہے اس کو پرسپیکٹو میں رکھنا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں بھی ایک کنٹینیوس چل رہی ہے ویو، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گروپس پہ قابو پا لیا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھاگ کے کسی اور ویکیوم کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پہ اپنا سر اٹھا لیتے ہیں یا نئے گروپس بنا لیتے ہیں، نئے الائنسز بنا لیتے ہیں، اور وہ جو نئے گروپس ایفیلیٹس ہیں وہ پھر جو ہے کاروائی بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کی وہ یہ پیٹرن کنٹینیوس چل رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ایک چیز پہ قابو پاتے ہیں لیکن پھر ایک کوئی نئی چیز اس میں ابھر کے آ جاتی ہے، اور اسی لیے تشویش یہ ہے کہ ایکسٹریمزم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ جو ایکسٹریمزم کے جو سوسائٹیل یا کلچرل یا وہ والے اسپیکٹ ہیں ان کو اور یہ آئیڈیولوجیکل ہیں، ان کو کس طرح قابو میں پانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں کتنی پروگرس ہو رہی ہے۔ ہیلو،
بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ تھے یہاں واشنگٹن سے۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں برگیڈیئر ملک صاحب سے اور ساتھ ساتھ کاظمی صاحب سے بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم میر گل خان جیانی ہمارے ساتھ ہیں، محمد ذاکر، شبیر نائک نائک، حسن مندوخیل، احمد طارق، ولید رحمان، احمد طارق، سہیل احمد ناجی، راجہ سالار حسن، یہ سب لوگ اس وقت ہمارے ساتھ فیس بک لائیو پر جو پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے موجود ہیں۔ اور ہم یہ اپنے آپ بتاتے چلے میر گل خان کو، میر گل صاحب آپ کا سوال جس وقت ہمیں پہنچا اس وقت تک راجہ سلمان اکرم جا چکے تھے، ورنہ ہم آپ کے اس قانونی نقطے کی ان سے وضاحت ضرور کرواتے، تو لیکن اس کے بارے میں ہماری رپورٹوں میں آپ سنتے آئے ہیں۔ برگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ملک میں بڑے پیمانے پر انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے باوجود دہشت گردی کی کارروائیوں میں اس وقت اضافے کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
آئی تھنک بہت ہی ایک سینسٹیو بات کی آپ نے۔ دیکھیے، ہمیں سب سے پہلے یہ اوور آل سینیریو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان کے مغربی جو فرنٹ ہے اس کے اوپر ہندوستان کا ایک ٹو پرونگڈ ایکسٹیریئر مینوور چل رہا ہے. ایک پرونگ آتا ہے افغانستان سے جو کہ کے پی کے اور بلوچستان کو اٹیک کرتا ہے, اور دوسرا پرونگ آتا ہے ایران سے جو زائدان اور چابہار میں بیسڈ ہے, اور یہ بلوچستان, گوادر, مکران کوسٹ اور کراچی کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں لوگ یہاں سے. اب یہ جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی ہندوستان کی کوشش ہے مغرب کی طرف سے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہندوستان نے کے رو نے ایک سیل بنایا ہے جس کو $300 ملین کا ایک بجٹ دیا گیا ہے, اور جس کو جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے اور سی پیک کو ڈسرپٹ کرنا ہے. اب یہ تمام باتیں جو ہیں اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سب آ جائیں گی بالکل کہ ایک افغانستان سے جو ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں, جیسے آپ نے ابھی محمد ایجنسی کی بات کی اور اس نے وہ کرفیو کی بات کی, تو یہ کے پی کے کو اور پاکستان کے اس نارتھ ویسٹرن ایریاز کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی ایک کوشش ہے. اور اسی طرح سے بلوچستان میں جہاں سے سی پیک کا میجر حصہ گزرنا ہے, جہاں پہ گوادر ہے, جہاں پہ تربت جو کہ گوادر کے نزدیک ہے, جہاں پہ 3 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, اس جگہ پہ وہ ایک ڈیسٹیبلائزیشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کا جو ابھی اکنامک کی بہتری کی طرف ایک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور سی پیک کی وجہ سے کافی ترقی ہو رہی ہے, لوگوں کو وہاں پہ روزگار مل رہا ہے, اس ایک عمل کو روکا جا سکے. اب یہ دیکھیے کہ ہندوستان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ اس علاقے میں ڈومینیٹ کرے. اب ڈومینیٹ کرنے کے لیے وہ ڈپلومیٹک طور پر پاکستان کو ڈومینیٹ نہیں کر سک رہا ہے, ملٹریلی وہ پاکستان کو ڈومینیٹ نہیں کر سک رہا ہے, بیکاز دونوں سائڈ جو ہیں وہ نیوکلیئر پاورز ہیں تو ڈومینیٹ نہیں کر سکتی ایک دوسرے کو. اب ایک چیز رہ جاتی ہے کہ وہ اکنامیکلی پاکستان کو ڈومینیٹ کرے اور اس طرح سے پاکستان کو اپنے زیر اثر لائے, مگر اب سی پیک کے آنے کی وجہ سے ہندوستان اب یہ دیکھ رہا ہے کہ شاید اکنامیکلی بھی وہ پاکستان سے اوپر وہ برتری حاصل نہ کر سکے اور اس کو ایسا نہ دبا سکے جیسے کہ وہ چاہتا ہے. تو اگر پاکستان اکنامیکلی بھی اس کے اثر سے باہر نکل جاتا ہے یا اس کے ڈومینیشن سے باہر نکل جاتا ہے
تو
ہندوستان کے لیے کوئی موقع نہیں رہتا کہ وہ پاکستان کو یا اس علاقے کو ڈومینیٹ کرے.
تو بگیڑ صاحب اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ
تمام واقعات جو ہیں یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے سی پیک کو ڈسرپٹ کیا جائے, پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کو روکا جائے اور ہندوستان کی ڈومینیشن جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے.
اچھا ایک کوئک کامنٹ اب کرتے جائیے گا, اس کے بعد ہماری سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہمیں آگے جانا پی آئی اے کے لیے. آپ کے خیال میں ملک بھر میں رد الفساد کارروائی کے تحت جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ کچھ مؤثر آپ سمجھتے ہیں کہ ہیں؟
میرے خیال میں بہت مؤثر ہیں. اور دیکھیے کہ جب آپ لنکس کریٹ کرتے ہیں کہ اگر جماعت الاحرار اور یہ آئی ایس اور تحریک طالبان پاکستان جو کہ پراکسیز ہیں را کے اور این ڈی ایس اور را کا نیکسس جو ہے اس کے پراکسیز ہیں, اور بی آر اے بلوچستان ریپبلکن آرمی اور بلوچستان لبریشن آرمی یہ بھی ان کے پراکسیز ہیں, اور جیش اور عدل بھی اب ان کا پراکسی بنتا جا رہا ہے, تو جب یہ وہاں سے چلتے ہیں تو پاکستان کے لیے کے اندر کاروائی کرنے کے لیے ان کو اس اینڈ کے اوپر بھی کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ان کو مدد کریں, جو کہ ان کو فیسلیٹیٹ کریں, ان کے کولیبوریٹرز ہیں, فائنینسرز ہیں, ٹرانسپورٹرز ہیں, ان کو جو لوگ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو جو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, رہنے کی جگہ دیتے ہیں, ٹرانسپورٹ دیتے ہیں, تو یہ آپریشن رد الفساد جو ہے یہ ان اس والے اینڈ پاکستان کے اندر جو اینڈ ہے اور جہاں پہ ان کے کولیبوریٹرز ہیں, فیسلیٹیٹرز ہیں, ان کو نشانہ بنا رہا ہے اور بہت حد تک کامیاب جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے میجر شہر جو ہیں اس میں کافی حد تک اب یہ ٹیررزم کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے, اور اب یہ پاکستان کے مین شہروں سے باہر رہتے ہوئے جو پیریفرل ایریاز ہیں, مومنٹ ایجنسی جیسے آپ نے بات کی, یا بلوچستان کے اندرونی کوئی علاقہ ہے, تربت ہے, یا اس کے پاس جو چھوٹی جگہ ہیں جہاں پہ مزدور وغیرہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ یہ حملے کر رہے ہیں, تو یہ اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ اب ان کی پہنچ جو ہے یا ان کی سپورٹ جو ہے بڑے شہروں سے آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, اور یہ اس بات کو کا ثبوت ہے کہ آپریشن رد الفساد جو ہے وہ بہت حد تک کامیاب کامران جا رہا ہے.
بہت بہت شکریہ برگیڈیئر عمران ملک ہمارے ساتھ تھے. کاظمی صاحب آپ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان مستقل بنیادوں پر جا رہے ہیں, اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک کوئک کامنٹ کریں کہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں پاکستان میں انتہا پسند کارروائیوں کا تقابل کیسے کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟
حقیقی معنوں میں دیکھیے اس میں کئی عناصر شامل ہو گئے جس کی وجہ سے یہ اس میں اضافہ ہوا ہے, اور کبھی کبھی ہمیں خاموشی نظر آتی ہے, لیکن جب کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی اسٹریٹجک معاملات آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان اور ہندوستان ہو یا یہ کہنے کہ ایران اور افغانستان کے معاملات ہوں یا یہ موجودہ وقت میں یہ جو اکنامک امپاورمنٹ کا پاکستان کا ایک پلان جو چل رہا ہے چائنا کے ساتھ, اس حوالے سے ہو تو اس میں اضافہ ہونا جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ فطری اس میں چیزیں شامل ہو گئی ہیں, چونکہ بہت سے جو کنفرنٹ کر رہے تھے پاکستان کے حالات کو اور اسی صورتحال میں پاکستان کو رکھنا چاہتے تھے وہ اسی کو سسٹین کر رہے ہیں. حقیقی معنی میں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ ذمہ داری جو ہے یہ افواج پاکستان نے رد الفساد کا ایک اپنی جگہ پہ رہا آپریشن. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ کل کی تاریخ میں یہ جو سیمینار اور سمپوزیم ہوا جس میں انہوں نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں جو 25 سال یا 28 سال سے یہ کم عمر کے نوجوان جو ہیں وہ پاکستان کی آدھی آبادی سے زیادہ ہیں, ان کو کیسے موبلائز کیا جا سکتا ہے. یہ جو ٹیروریزم اور یہ کہنے کہ انتہا پسندی کا ایک عمل جو ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے وہ یہ جو عملی اقدامات ہیں اس میں لوگوں کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں اضافہ ہوا ہے, یقیناً ایسا ہوا ہے, لیکن اس کو رد کرنے کے لیے اس کو اس سے نمٹنے کے لیے بھی میرے خیال میں یہ کردار جو ہے وہ سامنے آیا ہے. یہ افواج پاکستان کا جناب باجوہ جو ہے وہ خود انہوں نے خطاب کیا. اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ اشرافیہ میں سے بہت سے لوگ جو تھے وہ شامل تھے کہ اس میں 100 کے قریب انسٹیٹیوشنز جو ہیں جس میں یونیورسٹیز کا رول اور اس کے علاوہ اشرافیہ کے لوگ جو ہیں وہ شامل تھے. یہاں ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے, لیکن جہاں تک بڑے معاملات ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ہیں. پاکستان کو اپنی حکمت عملی سیاسی معاملات سے ہٹ کے وہ ترجیحات جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے جو پاکستان کو کسی حد تک امن سے ہمکنار کر سکتی ہیں. تو میں نے دیکھا تو ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ گزشتہ سال جو کچھ ہوا یہاں پہ وہ ناقابل یقین حد تک ٹیروریزم میں ایک اضافہ تھا. اس سال میں بھی جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی ایسا ہوا ہے, لیکن اب پاکستان کو ایک سمت اختیار کرنی ہوگی, ایک رخ لینا ہوگا کہ جس میں ان کو عالمی حالات کے تناظر میں اپنی معیشت معاشرت و سیاست سے ہٹ ہٹا کے یہاں کے لوگوں کے معاملات کو دیکھنا ہوگا. میرے خیال میں ایسا ہونے کی گنجائش موجود ہے یہاں پہ.
اچھا قاسم صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, ہم پی آئی اے کے بارے میں ایک رپورٹ چھوٹی سی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ عامر ہاشمی ہیں, پی آئی اے کے کاسٹ کٹنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. آج پی آئی اے کے بارے میں قومی فضائی کمپنی ہے اور اس کے بارے میں کافی چیزیں سامنے آئی ہیں. قومی اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے, خسارے کا شکار رہی ہے. حکومت کہتی ہے کہ اس سے ملک کے خزانے پر سالانہ اربوں روپے کا اضافی بوجھ پڑتا ہے. وزیر اعظم کے مشیر برائے ہوا بازی ہیں سردار مہتاب عباسی, انہوں نے پی آئی اے کی کارکردگی سے متعلق سینٹ کی کمیٹی کو جمعہ رات کے روز بریفنگ دیتے ہوئے 3 تجویزیں دیں. ان میں کہا گیا کہ اس قومی ایئر لائن کو اسی طرح چلنے دیا جائے جیسا کہ چل رہی ہے یا پھر اسے دیوالیہ قرار دے کر بند کر دیا جائے, اور تیسری تجویز یہ بھی تھی کہ پی آئی اے کی تعمیر نو کی جائے. تو اب یہ ہے کہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل خسارے کا شکار ادارہ پی آئی اے ملک کے خزانے پر بوجھ بن رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں.
دیکھیے, ایک تو یہ اس ادارے نے نہ صرف بین الاقوامی طور پر پاکستان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا ہے منشیات کے حوالے سے, اور پھر اسی طرح جو ایئر لائن کا اسٹاف ہے اس کے ذاتی کنڈکٹ کے حوالے سے, تو یہ پاکستان کی امیج کا نقصان کے لیے بھی باعث بنا, اور اسی طرح پاکستان میں فائنینشیل طور پر بھی ایک بڑے نقصان کا باعث بن رہا ہے. اس کا حل ایک ہی ہے کہ اس کو ریفارم کیا جائے, نہیں کیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں جاری اور ساری رہیں گی.
اور دوسری طرف آپ کو ماہر معاشیات کیسر بنگالی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی ادارے کو بند کرنا مسئلے کا حل نہیں, اور یہی میرا سوال بھی ہوگا عامر ہاشمی صاحب سے, وہ کیا کہتے ہیں آئیے سنوائیں.
اور بھی ایئر لائنز ہیں دنیا میں جو پبلک سیکٹر میں ہیں, اس کو آٹونومی دینے کی ضرورت ہے. جو پی آئی اے کا بورڈ ہے وہ پی آئی اے کا مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں اپوائنٹ کرتا, وہ حکومت کرتی ہے. تو بورڈ کو پہلے تو ایسے لوگ رکھیں بورڈ میں جو بالکل کریڈیبل ہو, کمپیٹنٹ ہو, قابلیت ہو ان میں, اور دوسرا یہ کہ ان کو پورا اختیار دیں. باقی جو سینئر اسٹاف ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کو اختیار دیں چلائیں, لیکن آپ کسی کو اپوائنٹ کریں گے ایز مینیجنگ ڈائریکٹر اور اس کو آدھا اختیار دیں گے آدھا نہیں دیں گے, وہ تو ظاہر ہے معاملات نہیں چل سکتے.
ماہر معاشیات کیسر بنگالی تھے جن کو آپ سن رہے تھے. اس وقت ہمارے ساتھ عامر ہاشمی ہیں, پی آئی اے کی کاسٹ کٹنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. ہاشمی صاحب, یہ تجویزیں, پہلے تو آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم جی. یہ فرمائیے گا کہ یہ تجویزیں جو سامنے آئی ہیں پی آئی اے کے بارے میں, آپ کیا کہیں گے؟ کیا خسارے میں چلنے والے ادارے کو بند کر دینا مسئلے کا حل ہے؟
کہ اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, انٹرنیشنل بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. تین چار ایئر لائنز کی میں آپ کو مثال دوں گا, سنگاپور ایئر لائن اور آسٹریلین ایئر لائن ہے, نیوزی لینڈ ایئر لائن, یہ جو ہے یہ بھی نیشنلائزڈ ایئر لائن ہے, لیکن ان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ جو اس میں پروفیشنل لوگ ہیں اور جو گورنمنٹ ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتی اس کے معاملات میں, اور ان کی جو ایویشن پالیسی ہے وہ بھی ان کو ایج دیتی ہے. آن کانٹریری, پی آئی اے اینڈ انڈین ایئر لائن, ایئر انڈیا, یہ دو ایئر لائن ہیں جو بھی نیشنلائزڈ ایئر لائن ہے, لیکن ان دونوں ایئر لائن میں مسئلہ یہ ہے کہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, مینجمنٹ سے لے کر جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹر سے لے کر ایون ان سول ایویشن آپ دیکھ لیں, وہ جو بالکل لائک بردر اینڈ سسٹر کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی کمپیٹنٹ آدمی نہیں ہے. پی آئی اے میں کمپیٹنٹ لوگ نہیں رکھتے, ٹیلی فون کال, سفارشی اور وہ سارے رکھے.
تو ہاشمی صاحب, آپ کے پاس پی آئی اے کو بہتر بنانے کے لیے کیا تجویزیں ہیں؟
جی,
کیونکہ یہ چیزیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ
چینل نے سوال کیا تھا.
جی,
ایکچولی مہتاب عباسی صاحب سے میں 100% بلکہ 99% تو میں اگری کرتا ہوں, ہی از ایبسولوٹلی رائٹ کہ یہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے ایک ٹرائی کرنی چاہیے, میرے خیال میں اٹ شوڈ ورک. آل پی آئی اے امپلائیز جتنے بھی ہیں ان کو سب کو کانٹریکٹ پہ رکھنا چاہیے, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو محنتی لوگ ہیں, وہ پی آئی اے میں, نہ کہ وہ یونین. اب دیکھیں کس ایئر لائن میں یونین کے لوگوں کو آفیسز دیے جاتے ہیں, ہمارے کوریڈور میں پی آئی اے میں ہیڈ آفس میں یونین کے لوگ جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں. جنرل مینیجرز, ڈائریکٹر کچھ نہیں کر سکتا ان کی مرضی کے بغیر. تو میں نے اس پہ بارہا سفارشات ڈالی ہیں, لیکن مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ریکارڈیڈ ہے, میں یہ نہیں, مطلب ایسی بات کوئی نہیں کروں گا جس کا کوئی میرے پاس پروف نہ ہو.
جی,
یہ ریکارڈیڈ ہے کہ مجھے. جی
جی, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کاسٹ کٹنگ کمیٹی کے آپ چیئرمین ہیں, کیا آپ نے پی آئی اے کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کی ہے؟
جی جی بالکل. سب سے پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ تمام امپلائیز کو کانٹریکٹ پہ لے لیں, بجائے اس کے کہ پرماننٹ امپلائیز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں, وہ بالکل نااہل بھی ہوں تو ان کو ایک پے رول میں ہوتے ہیں پی آئی اے کے, تو یہ چوری چکاری جو بھی کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اچھا, اس کے اس میں کانٹریکٹ پہ جانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اونلی پروفیشنلز ول بی دیئر, اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے بورڈ آف ڈائریکٹر میں ممبرز ہیں دے شوڈ بی ایویشن پیپل, ناٹ دیٹ کہ کوئی پرائیویٹ کمپنی چلا رہا ہے, کوئی پی آئی اے سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے. ان سب کو فارغ کریں اور پروفیشنل لوگ,
پروفیشنلزم آنا چاہیے.
ایویشن میں بھی اسی طرح کے لوگ ہونے چاہیے جن کا ایویشن کا ایکسپیرینس ہو. اس کے بعد میں ویسے 99% تو مجھے یقین ہے کہ اس طرح ٹھیک ہو جائے گی, اگر نہیں ہوگی تو مطلب ڈسمینٹل, وہ اس کو ریفارم کرنا پڑے گا,
ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ریفارمز کر کے
اس کو ریفارم کرنا پڑے گا, ادر وائز یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا ہمارا کہ ایئر لائن ہے, قومی ایئر لائن ہے, جی چلو جی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, کوئی
اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہوگی اگر کسی طرح سے یہ حکمت عملی کام نہیں کرتی, اور یونین سے اور پیشہ وارانہ لوگوں کا آنا, نہ صرف ہوا بازی کے شعبے میں بلکہ ہر شعبے میں پیشہ وارانہ لوگوں کا آنا ضروری ہے. یہ عامر ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے جو کہ کاسٹ کٹنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں پاکستان انٹرنیشنل الائنس کے. عامر صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلیں گے, مشرق وسطیٰ کی طرف.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ، اور اب ہمارے پروگرام کا آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، سیگمنٹ ہمارے پاس ہیں اور ایران کے بارے میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے۔ پاکستان سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق حسنات، اور یہاں محسن ہمارے ساتھ، یہاں سے ہیں ہمارے ساتھ محسن ظہیر صاحب نیو یارک سے، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی بھی ہیں جو ایران کی اس سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، اور سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کے راہبر اعلیٰ نے جمعے کو اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد عوام سے یہ بھی کہا کہ وہ جلدی سے جلدی اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں۔ تو 68 سالہ موجودہ صدر حسن روحانی اور ان کے علاوہ قدامت پسند امیدوار ہیں ابراہیم رئیسی، جن کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ حسن روحانی دوسری چار مدت کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اعتدال پسند صدر حسن روحانی کے دور میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان تہران کے جوہری پروگرام سے متعلق ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر حسنات سے۔ ڈاکٹر صاحب، نئی انتظامیہ کے اس اقدام، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جوہری پروگرام سے متعلق صدر روحانی کا عالمی طاقتوں کے ساتھ سمجھوتا ان کے حق میں جائے گا یا عوام کی رائے مختلف ہو جائے گی؟ محسن ظہیر صاحب، آپ میری بات سن رہے ہوں تو آپ فرمائیے گا۔
جی جی جی، میں سن رہا ہوں، مجھے پلیز کوسچن ریپیٹ کریں گے آپ؟
کہ جوہری پروگرام سے متعلق صدر روحانی نے جو عالمی طاقتوں کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا جس میں امریکہ بھی شامل تھا، یہ سمجھوتا ان کے حق میں جائے گا یا عوام کی رائے اس میں کچھ بڑھ جائے گی؟
دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں کا جو آؤٹ کم ہوگا اس میں اس سوال کا جواب بھی سامنے آئے گا۔ جو ایران کے الیکشن ہیں اس کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو 95 سے لے کے اب تک ایران کے جو بھی پہلی ٹرم کے لیے صدر منتخب ہوئے وہ دوسری ٹرم کے لیے بھی صدر منتخب ہوئے، اور اس الیکشن میں صدر روحانی کے مقابلے میں جو دوسرے امیدوار ہیں ابراہیم رئیسی، وہ بنیادی طور پر ایک کنزرویٹو اور ہارڈ لائنر ہیں، اور انہوں نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران جو ایران میں صدارتی انتخابی مہم چلتی رہی اس میں انہوں نے ایک مختصر عرصے میں ایک تیزی سے ابھر کر سامنے آئے، اور اس الیکشن میں صدر روحانی کے ساتھ جو ووٹنگ ہوئی ہے اور جس کا نتائج آئندہ تقریباً 20 گھنٹے میں متوقع ہے، ایک کانٹے دار مقابلہ خیال کیا جا رہا ہے کہ سامنے ہوگا۔ ایران کے لوگوں کو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایران نے گزشتہ 2 سے زائد دہائیوں کے دوران جو مشکلات اٹھائی اور جو دنیا سے کٹ آف رہ کر ایک اپنا وقت گزارا، اور صدر روحانی کے 2013 کے الیکشن کے بعد ایران میں ریفارمز کا اور نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی اور اس کے بعد ایران کے جو حالات تبدیل ہوئے، وہ اس عمل کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں یا ایک ڈفرنٹ اپروچ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح جو امریکہ ہے اس کی بھی ایک اب نئی انتظامیہ آ گئی ہے، وہ بھی ایک جو معاملات ایران سے طے پائے تھے اس کو ڈفرنٹ نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران میں جو الیکشن ہے، یہ ایران کی آنے والی جو سال ہے، یہ وقت ہے، اس کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور اس میں ایرانی میں جو عوام ہے ان کا کیا مینڈیٹ سامنے آتا ہے، یہ ایک فیصلہ ایسا سوال ہے جس کا جواب اب زیادہ دور نہیں ہے، کل تک ہمیں یہ سوال کا جواب مل جائے گا۔
اچھا، اب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات بھی ہیں، اس کے بعد ہم کاظمی صاحب سے بھی اس بارے میں ایک آخری کامنٹ ان کا لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا، فاروق حسنات صاحب، کہ قدامت پسند امیدوار ابراہیم رئیسی کی اگر کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں مقابلہ بڑا سخت ہے دوسری باتوں کے علاوہ، چونکہ امکانات پر اور مفروضات پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایران کی موجودہ داخلہ اور خارجہ پالیسیاں کس حد تک متاثر ہوں گی؟
اس سے پہلے میں یہ جواب دوں، ہمیں ذرا ایران کا جو سیاسی نظام ہے یا آئینی نظام ہے وہ بھی سمجھنا ہوگا۔ یہ صدر وہاں پہ تو منتخب ہوتا ہے اور وہ بہت اہم ہوتا ہے اور چیف ایگزیکٹو بھی ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایران کی مجلس بھی بہت مضبوط ہے اور اس کے بعد بہت سی پاورز ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا بے شمار ایسے واقعات آئے جہاں پہ صدر نے اپنا منسٹر نامینیٹ کیا اور مجلس نے اس کو اپروو نہیں کیا۔ ایک مرتبہ تو جو آئل منسٹر ہے وہ 3 مرتبہ انہوں نے نئے نام بھیجے اور 3 مرتبہ مجلس نے ان کو رد کیا۔ اسی طرح دوسرے معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مجلس خاصا رول پلے کرتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جس کو ہم ہارڈ لائنر، یہ ویسٹرن ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے اس کے تحت یہ بات کی جاتی ہے, اس میں مطلب ایشوز دیکھنے چاہیے. اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایران کے جو 2017 کے انتخابات ہیں صدارتی, یہ اتنے اب میچیور ہو چکے ہیں ان کا سارا الیکٹرل سسٹم کہ یہ اب پالیسیز کے اوپر, اب پالیسی پوزیشنز کے اوپر انتخابات ہوتے ہیں, یہ شخصیتوں کے اوپر نہیں ہوتے, نہ ہی اس بات پہ ہوتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو آگے اپنی جگہ پہ بٹھاؤں یا کیا کروں. اور یہ ہی ان کی مضبوطی ہے ان کے پورے سسٹم کی کہ وہ ایشوز اور جو ایجنڈاز ہیں ان کے اوپر انتخابات لڑے ہوتے ہیں. اب بات آپ نے کی کہ اگر روحانی کے جو مخالف وہ جیتے ہیں, وہ ان کا یہ خیال ہے بہت سے لوگوں کا کہ ایران نے ضرورت سے زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, اور خاص طور پر جو نیوکلیئر
جوہری سمجھوتا. جی میرا سوال وہی تھا کہ کیا اس کی وجہ سے کوئی فرق پڑے گا؟
جی اس سے میرا نہیں حال کو فرق پڑے گا. فرق دیکھیے کہاں سے آ رہا ہے, فرق آ رہا ہے ٹرمپ کی طرف سے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک جب متواتر ایک ہی بات کرتے آئے اپنے کیمپین کے دوران کہ میں اس کو اٹھا کے پھاڑ کے پرے پھینکوں گا نیوکلیئر ڈیل کو, تو اصل بات تو اونس تو ان پہ ہے, ایران پہ ہم اونس کیوں ڈالے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ صرف امریکہ کے درمیان اور ایران کے نہیں تھا, شامل ہے فرانس, شامل ہے جرمنی, ہے برٹن, ہے اور چین اور روس بھی شامل ہے. تو اگر امریکہ نے بین لگایا, یعنی اگریشن شو کی ڈونلڈ ٹرمپ نے, اگر اس کی وجہ سے وہ ریئیکشن کرتے ہیں تو نیوکلیئر ڈیل پہ اس لیے اثر نہیں پڑے گا, اس لیے کہ وہ یورپینز اور جو چائنیز
باقی ملک بھی اس میں شامل ہیں,
وہ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. انفیکٹ امریکہ آئسولیٹ ہو جائے گا. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ جو کوئی بھی یہاں منتخب ہوتا ہے وہ نیوکلیئر ڈیل کو یونیلیٹرلی ختم کرے گا, بلکہ وہ انتظار کریں گے کہ امریکہ کیا کرتا ہے, ان کے وہ کس طرح پیش رفت کرتا ہے, پھر وہ اپنی پالیسی.
اچھا اب یہاں بات کرتے ہیں, امریکہ کے صدر کی بات ہوئی تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے خلاف ان پابندیوں کی نرمی میں توسیع کر چکی ہے جن میں سن 2015 میں ایران کی پانچ بڑی طاقتوں کے ساتھ جوہری پروگرام پر طے پانے والے سمجھوتے کے بعد نرمی کر دی گئی تھی. ڈاکٹر کاظمی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ نئے انتظامیہ کے اس اقدام کی وضاحت کیسے کریں گے؟ کیا ایران کے ساتھ آنے والے دنوں میں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کسی نوعیت کی لچک کا امکان دیکھتے ہیں آپ؟
یقیناً میرے خیال میں اس میں بہت گنجائش باقی ہے. اور دیکھیے آپ کے ایک تو الیکشن کیمپین کے دوران جو باتیں ہوتی ہیں مسا اوقات ان کو ریویو کرنا ہوتا ہے, اور جب ایڈمنسٹریشن چلا ایران میں اپنے تعلقات جو ہیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ چھ بڑی طاقتوں کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات میں نرمی اور بہتری پیدا کی تھی, اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات کی ریسٹرکچرنگ ہوئی, اور وہ جو قدامت پسند جس انداز سے سوچتے تھے اعتدال پسندوں نے اس کا رخ بدلنے کی کوشش کی ہے. تو آج کا یہ ہمارے حسن روحانی جو ہیں صادر جو ہیں ایران کے, انہوں نے بلا شبہ ایک پیشرفت کی تھی, اور امریکی عوام میں ایک ان کی توجہ جو ہے وہ رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ قدامت پسندی کے تمام چیزوں سے نکلتے ہوئے اعتدال پسندی کی جانب جو ہے وہ واقعی بڑھ رہا ہے. تو اب موجودہ ایڈمنسٹریشن ہماری جو ہے امریکہ, اس پر صدر ٹرمپ نے بلا شبہ جو ہے یہ اس کی توثیق کی اس معاہدے کی, اور اس کے نتائج میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن کے پرسپیکٹو میں دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے, یہاں کے ادارے جو ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ یعنی روزانہ کی بنیاد پہ جو رپورٹس ہوتی ہیں, جو اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو تھنک ٹینک جو جس انداز سے ان کو اس معاملے پہ اپنی رائے جو ہے وہ بدلنی پڑی اور اس کی توثیق کی ہے. تو میرے خیال کے مطابق آئندہ آنے والے وقتوں میں امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات کو ذاتی طور پہ میں بہتر سمجھتا ہوں, بہتر ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں, کہ اس لیے کہ اس ریجن کے اندر آپ دیکھیے نا, یہاں اگر ہم جس ملک سے میں اس وقت بات کر رہا ہوں اپنے پاکستان سے, یہاں پہ جو ہے ایران کے معاملات جس انداز سے دیکھ رہے ہیں, تو لہٰذا امریکہ کو اس تناظر میں بھی اپنے معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. تو اس لیے ایران کے یہ انتخابات جو ہیں جس میں جو بھی صورتحال سامنے آتی ہے, چونکہ انتخابی عمل جو ہے وہ بہت مثبت انداز سے وہاں پہ ہوتا ہے اور ایک سالڈ بنیاد پہ ہے, اور وہاں پہ آپ دیکھیے کہ لوگوں کی آرا جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اس کو بہت کاؤنٹ کرتی ہیں, اور بالخصوص امریکہ کے حوالے سے, چونکہ یہ جوہری معاہدہ جو ہوا تھا امریکی عوام نے تو اپنی جگہ پہ, لیکن ایرانی عوام نے اس کو بہت زبردست انداز سے اس کو اس کا خیر مقدم کیا تھا, اور اس کو ان کی معیشت میں, ان کی یہ کہنے کی معیشت میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے
ظاہر ہے کہ جب
اس کے بعد جو ہے وہ عالمی مارکیٹ میں کس حد تک جو ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے یہ جو اس انداز سے جو چیزیں ہیں اس الیکشن کے پس منظر میں اور بعد میں جو آئیں گی اس کو میں مثبت انداز سے دیکھ رہا ہوں. میرے خیال میں بہتری کی گنجائش ہے اور ہوتی رہے گی. اس میں
بہت بہت شکریہ ذوالفقار کاظمی جو اس وقت پاکستان تشریف لے گئے ہیں وہ ہم سے بات کر رہے تھے. اب ہم باقی اپنے پروگرام کے دو سوال مزید ہیں ہمارے, وہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر فاروق حسنات سے اور محسن ظہیر صاحب یہاں نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں. کاظمی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بات ہوگی. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں میر گل خان جیانی کی بات کرتے ہیں, انہوں نے وی او اے کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ سوال کر سکتے ہیں, انہوں نے کچھ اپنی رائے کا بھی اظہار کیا ہے پی آئی اے کے حوالے سے. فخر آفریدی فخر الدین ہمارے ساتھ ہیں, فرید اورکزئی ہیں, اور آئیے اب ہم اگلی بات کرتے ہیں. آج امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ 9 روزہ بیرونی دورے پر روانہ ہو رہے ہیں, جس کے دوران وہ خدا پر یقین رکھنے والے دنیا کے جو 3 مذاہب ہیں ان کے سینٹرز یعنی مراکز کا دورہ کریں گے, جو مشرق وسطیٰ کے بارے میں ان کی پیش رو کی سوچ کے انداز سے کافی مختلف معاملہ ہے. اپنے دورے میں ٹرمپ سعودی عرب جائیں گے جہاں اسلام کے مقدس ترین مقامات ہیں, بادشاہ سلمان ان کا استقبال کریں گے, جو خوش آمدید کے لیے 20 ملکی سربراہان کی ایک کمیٹی کو اکٹھا کر رہے ہیں جو دنیا کی 1.5 ارب سنی مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد کے نمائندے ہیں. محسن ظہیر صاحب, اس استقبالیہ کمیٹی نے کیا دوسرے مسلمان ممالک جو اس میں شامل نہیں ہیں وہ خود کو الگ محسوس نہیں کریں گے, خاص طور پر ایران؟
جی دیکھیں, جو مسلم ورلڈ ہے وہ اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ واضح طور پر ڈیوائیڈڈ ہے, اور جو سعودی عرب میں صدر ٹرمپ کے دورے کے دوران جو مسلم ورلڈ کا ایک کوشو کیس کیا جائے گا وہ ایک حصہ ہے مسلم ورلڈ کا جس کو صدر ٹرمپ جا کر ایڈریس کریں گے. اور جہاں تک معاملہ ہے امریکہ کا اسلام کے حوالے سے یا مسلم ورلڈ کے حوالے سے, تو یہ بات صدر ٹرمپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ وہ جو معاملات ہیں وہ مسلم ورلڈ کی جو آپس میں ڈویژن ہے, اور اس ڈویژن کی وجہ سے جو ان کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے, اس کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہوئی, بہت سے معاملات کا تعلق آج مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے یا مسلم ممالک میں جو صورتحال ہے اس کی بنیادی وجہ وہ ہے. لہذا صدر ٹرمپ جب بے شک سنی ممالک سے تعلق رکھنے والے 20 سے زائد ممالک کے سربراہوں سے خطاب کریں گے, تو لیکن انہیں اپنے خطاب میں یہ واضح رکھنا چاہیے کہ وہ اوور آل مسلم ورلڈ کے حوالے سے جو ایک ان کی اپروچ ہے اس کو ان کے سامنے رکھیں, اور اس پر یہ معاملات بھی رکھیں کہ کس طرح وہ ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں, اور کس طرح ان کو اپنے جو ان ہاؤس معاملات ہیں ان کو بہتر بناتے ہوئے جو مشترکہ اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے میں ایک پیج پر آتے ہوئے کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس میں اس وقت جو دنیا کو اور ایون مسلم ورلڈ کو کامنلی جو ایک پرابلم ہے وہ انتہا پسندی کی پرابلم ہے, اور انتہا پسندی کے جو معاملات ہیں اس پر اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا, کسی کو کوئی آپس میں ایک ڈویژن نہیں رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے ایک یہ معاملات کیے ہیں, لیکن دوسری جانب بھی ہم دیکھیں کہ دوسری جانب جو شیعہ جو مسلم ورلڈ ہے وہ بھی ایک اپنے بلاک میں اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہی ہے, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی کامن گراؤنڈز جو ہیں جس پر وہ ہمیں نظر نہیں آتی, اور یہی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں تشویش کی بات ہے.
ڈاکٹر حسنات, کیا اوباما مخالف پالیسی جیسا کہ کہا جا رہا ہے ٹرمپ انتظامیہ کو مشرق وسطی میں بہتر مواقع فراہم کرے گی؟ آئندہ دنوں میں امریکہ اور مشرق وسطی لارجر براڈر پرسپیکٹو میں تعلقات کی صورت آپ کیا دیکھتے ہیں؟
میں آئسولیشن میں ہوگی ساری بات, اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اگر ہم سارا پروگرام دیکھیں اور جو بیانات آئے ہیں سعودی عرب کی طرف سے اگر ہم پہلے ان کو لیں, اور ایون ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اپنا نظریہ یا ان کا ذہن بھی ہے, یہ ایک تاجر کے طور پہ وہاں پہ جا رہے ہیں. اور وہ تاجر وہ ہے جو سعودی عرب کو یہ کہے گا کہ آپ کو بہت خطرات ہیں, ہم سمجھتے ہیں ایران سے آپ کو خطرہ ہے اور ہم نے تو ان کو بین بھی لگا دیا ہے, تو آپ نے اگر اپنی حفاظت کرنی ہے تو ہم سے ہتھیار خریدیں, مہنگے ترین ہتھیار خریدیں اور جتنے پیسے ہم مانگیں آپ ہمیں دے دیں. میرا خیال ہے کہ سعودی جو ہیں وہ ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے, ان کا ذاتی پیسہ تو نہیں ہے, جو سعودی وہ تیل سے نکلتا ہے, لیکن وہ اس بات پہ راضی ہو جائیں گے کہ وہ امریکہ سے ہتھیار بہت خریدیں, بڑے مہنگے ہتھیار خریدیں اس نظر اس سوچ کے تحت کہ اس سے ہماری سیکیورٹی پرزرو ہوگی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم سیکیورٹی جو ان ممالک کی, انہوں نے خاص نام لے کے کہا تھا گلف کے ممالک, ان کی سیکیورٹی پہ ہم پیسہ نہیں خرچیں گے, ان پہ ہم انویسٹ نہیں کریں گے, ان کو خود ہی انویسٹ کرنا ہوگا. ایک تو یہ وہاں پہ معاملہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ تجارت کا معاملہ ہے, اور جہاں تک یہ بات کی گئی ہے کہ سعودی عرب نے جمع کر لیے ہیں جو سربراہان ہیں, وہ بات یہ ہے کہ یہ کتنے جو ان کے لیڈرز ہیں وہ الیکٹڈ لیڈرز ہیں اور ان کی عوام کی ان کو سپورٹ حاصل ہے, ذرا دو دو تین ہی ہوں گے, اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے, تو اسی میں ہمیں اس سے زیادہ کوئی ایسا امپیکٹ نہیں پڑے گا. اصل ان کا ٹیسٹ آئے گا جب یہ جروسلم جائیں گے, جب یہ اسرائیل جائیں گے, وہاں پہ اگر تو انہوں نے وہاں امریکن امبیسی کو یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے وہاں پہ جروسلم میں نہیں لانا ٹیل اویو سے اٹھا کر, تو پھر حالات بالکل اور ہوں گے. اسرائیل کے ساتھ ان کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ پہلے تھی اس میں دراڑ آئے گی اور یہ ان میں کافی وہ فرق آئے گا. اگر انہوں نے یہ کر دیا تو پھر معاملات بالکل دوسرے ہوں گے. دوسری بات ہے کہ کیا صدر ٹرمپ اسرائیل میں جا کے یہ زور دیتے ہیں اسرائیل پہ کہ وہ سیٹلمنٹ کی جو پالیسی ہے ان کو بند کر دیں تاکہ یہ ممکن ہو سکے کہ فلسطینی ریاست وہاں قائم ہو جائے, چونکہ اگر یہ بستیاں اس طرح بڑھتی گئیں تو وہاں تو یہ ریاست بن ہی نہیں سکتی فلسطین کی, اور جھگڑا ہمیشہ کے لیے رہے گا. اس لیے یہ پوائنٹ دونوں چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ یہ ان کا جو دورہ ہے یہ اس کو کیسے ایڈریس یہ کرتے ہیں دو ایشوز کو, تو اس کے اوپر پھر ڈٹرمن کرے گا آئندہ چل کے کہ ان کا کتنا ایک رول ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملات ہیں ان میں یا نہیں ہو سکتا.
اچھا, اب آخری ہمارے پاس بالکل چار ایک منٹ ہیں, تو دو ایک اور ہے اس پہ دونوں ہم حضرات کی اپنے تجزیہ کاروں کی رائے دینا چاہیں گے کہ امریکی قیادت کے طیاروں نے ایک ایسے علاقے میں جہاں شام اردن اور عراق کی سرحدیں ملتی ہیں شام حکومت کی حامی فورسز پر فضائی حملے کیے ہیں, تو یہ واضح نہیں ہے اس میں کہ جب حملہ کیا گیا تو کیا اس وقت شامی حکومت کی حامی فورسز کے ساتھ روسی فوج کے دستے تھے یا نہیں. دفاع سے متعلق امریکی عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فضائی حملہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں موجود ایک کمانڈر نے اپنی فوجوں کے تحفظ کے لیے فضائی مدد طلب کی تھی. شام کی طرف سے اس حملے کی مذمت کی جا رہی ہے. محسن صاحب, آپ کے خیال میں شام کے بارے میں ایران, ترکی اور روس نے جو سمجھوتا کیا تھا اس کے تحت اس کارروائی کی توضیح کیسے کی جائے گی؟
دیکھیں, یہ جو کاروائی ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک وہاں ایک کچھ ایسے حالات کریٹ ہوئے جس پر پرومپٹ ایکشن لینا ضروری سمجھا گیا. یہ ایک اکاؤنٹ ہے جو ہمیں امریکہ کی سائڈ سے اگر اس معاملے کو دیکھیں تو ایسا نظر آتا ہے. اگر شام اور روس کے حوالے سے اس معاملات کو دیکھیں تو یہ معاملہ ایسے نظر نہیں آتا, وہ اس کی تردید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے معاملات نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے امریکہ کو یہ حملہ کرنا پڑا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ جو ہے امریکہ کی جانب سے ایک واضح سگنل ہے صدر بشار الاسد کی حکومت کو کہ یہ انتظامیہ جو ہے جہاں پر وہ یہ سمجھے گی کہ وہ اسد حکومت ایک ریڈ لائن کراس کر رہی ہے تو واشنگٹن کی جانب سے کاروائی کی جائے گی. اس واقعے کو میں اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں اور اس واقعے کی وجہ سے معاملات یقینی طور پر پچیدہ ہوئے ہیں, اور جس سہ ممالک معاہدے کا آپ نے ذکر کیا میں یہ سمجھتا ہوں اس پر اس کے ایک وقتی اثرات تو مرتب ہوں گے, لیکن وہ جو ایک کوشش ہے اس کو ایک چانس ملنا چاہیے, اور اگر وہ علاقے جہاں پر داعش کا معاملہ ہے اور داعش کو کنٹرول کو ختم کرنے کے سلسلے میں کاروائی ہونی چاہیے اور وہ کاروائی آگے بڑھنی چاہیے اور وہ ایک اچھی بات ہے, اور لوکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اگر معاملے کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کوششوں کو ایک موقع دینا چاہیے.
اچھا بس آخری میں آدھا منٹ ہے ہمارے پاس, ڈاکٹر حسنات بالکل کوئک کامنٹ, کیا اس سے واقعی سمجھوتے کو, امن سمجھوتے کو نقصان پہنچے گا جو پچھلے دنوں طے کیا گیا؟
نہیں بلکہ یہ تو یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ امریکہ صدر ٹرمپ کارنر ہو چکے ہیں وہاں پہ شام کے معاملے میں, اور جو انیشیٹو ہے وہ روس نے لیا ہوا ہے, نو فلائی زون بھی انہوں نے بنائے ہیں اور یہ صاف طور پہ کہا ہے کہ امریکی جہازوں کے لیے بھی یہ رول اپلائی ہوگا. تو میں ہمیں اس میں انہوں نے یہ اپنے اپنا کچھ دکھانے کے لیے کہ ہمارا بھی اس میں کچھ رول ہے, کاروائی یہ کی ہے.
بہت شکریہ جہاں تک جی جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ہم بتاتے چلے ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل, انجینئر جسٹن ٹویٹس. بہجت آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے, آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر ان پروگراموں میں, ہم سے رابطے میں رہیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.